والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد. الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجیے محمد اللہ رحمت اور مغفرت کا مہینہ قرار دیا ہے، انزلہ فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، اور وہ قرآن جو یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کریم کے جو سیدھے راستے پر چلنے والوں کو ہدایت دیتا ہے، اس ماہ مبارک کے اندر آپ موجود ہیں. اللہ کی دی ہوئی ایک سعادت ہے جو ہمارے پاس ہے. چند دن جو بہت تیزی سے گزر جائیں گے، اگر آپ ہر سال کو یاد کریں تو ابتدائی ماہ مبارک رمضان میں یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ اب مہینہ شروع ہوا ہے، اور اس کے چند دنوں کے بعد ایک روٹین بنے گا، اور اس روٹین کے بعد چند دن اور گزریں گے شب قدر، اور اس کے بعد آپ عید کی تیاری کر رہے ہوں گے، اور وہ مہینہ اسی طریقے سے گزر جائے گا. ہم سب کو معلوم ہے کہ روٹین یہی ہے کہ مہینہ آئے گا اور مہینہ چلا جائے گا، اور جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ یہ کہ یہ مہینہ آئے، ہم اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد جب اس مہینے کو الوداع کہہ رہے ہوں تو ہمارے اندر کوئی سبسٹینشل چینج آئے گی، کوئی تبدیلی آئے گی. اب یہاں پر ممکن ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک طرح سے مطمئن کر لیں کہ وہ تبدیلی آتی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کے اوپر گفتگو کر لینی چاہیے. کیا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ پہ ہم لوگ چل رہے ہوں اور چلتے چلتے آگے بڑھ رہے ہوں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلتا ہو کہ ہم اللہ کی راہ پہ چل رہے ہیں یا کسی اور راستے پہ چل رہے ہیں، آگے بڑھنا ہی اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. کوئی ممکن ہے کہے کہ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کیا؟ تو میرا سوال بھی بنیادی طور پر ایسا ہی ہے، کیا دنیا کے کسی اور کام میں ایسا ہوتا ہے کیا؟ مثلا آپ کی دولت بڑھتی جائے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے، آپ کا علم بڑھتا چلا جائے آپ کو پتہ ہی نہ چلے، تو اس پہ اپنے آپ کو کیسے مطمئن کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی راہ پہ بڑھتا چلا جا رہا ہوں صرف یہ کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا؟ کیا دنیا میں کسی اور کام میں ایسا ہوا ہے کیا؟ ظاہر کہ نہیں ہوتا. اگر دولت بڑھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں دولت بڑھی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ کو دیکھنے والوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی چار پیسے اس کے ہاتھ میں زیادہ آ گئے. اگر آپ کی شہرت بڑھ رہی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی میری شہرت بڑھ رہی ہے. دنیا کی تمام چیزوں میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ اضافہ ہوا ہے یا کچھ نقصان ہوا ہے. کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں، مسلسل آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر رمضان میں ہماری معنویت بڑھ رہی ہوتی ہے، صرف یہ کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے؟ میرا اپنے خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہماری معنویت بڑھ رہی ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا، اور اگر ہماری معنویت کم ہو رہی ہوگی اس کا بھی خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ایسا ہو تو ہمیں پتہ چلے گا. ابھی بالکل ابتدائے ماہ رمضان کے اندر ان پیرامیٹرز کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. اگر ہم اللہ کے راستے پہ آگے بڑھ رہے ہوئے تو کیا تبدیلی آئے گی؟ اور اگر خدا نہ کرے وہیں پہ کھڑے ہوئے لیفٹ رائٹ کر رہے ہیں یا نعوذ باللہ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو کیا تبدیلی آ جائے گی؟ درود بھیجے گا محمد والے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت سادہ ہوتی ہیں، جن کو ہم معیار بنا سکتے ہیں یا شاید ہمارے ذہن میں آ جائیں. مثلاً کوئی یہ سوچے اگر میں خدا کے راستے پر چل رہا ہوں گا تو میری عبادتیں بڑھ رہی ہوں گی، اور اگر میں خدا کے راستے پہ نہیں ہوا تو میری عبادتیں کم ہو رہی ہوں گی. یہ ہو سکتا ہے. مثلاً فرض فرمائیے اگر میں اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوں تو پہلے میں نمازیں کم پڑھتا ہوں گا، اب میں نمازیں زیادہ پڑھوں گا. پہلے میں قرآن کریم کم پڑھتا تھا، اب قرآن کریم زیادہ پڑھوں گا. پہلے دعائیں کم پڑھتا تھا، اب دعائیں زیادہ پڑھنے لگوں گا. یہ اچھی نشانی ہے، لیکن کیا اس نشانی پہ انحصار کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنے طور پر دیکھیں، ہم مولا کے ماننے والے ہیں، مولا کے دشمنوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو صبح سے رات تک روزہ رکھتے تھے اور رات سے صبح تک اللہ کی بندگی کرتے تھے اپنی دانش میں، خوب روتے تھے، خوب قرآن پڑھتے تھے، خوب نمازیں پڑھتے تھے، صرف ایک مسئلہ تھا، سب جہنمی تھے، جنت میں نہیں تھے۔ یہ کیا مشکل ہے؟ کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ، اس سادہ بات کو اعتبار کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ صرف میری عبادتیں بڑھ رہی ہوں، مثلا پہلے میں کم نمازیں پڑھتا تھا، اب زیادہ پڑھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ میں اللہ کے راستے پہ آگے چلا گیا ہوں؟ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ پہلے میں کم قرآن کریم پڑھتا تھا، اب زیادہ پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے راستے پہ آگے چلا گیا؟ میں کہہ رہا ہوں گارنٹی نہیں ہے۔ کیوں؟ بہت سارے لوگ تھے جو ہم سے زیادہ کر رہے تھے اور وہ اللہ کے راستے پہ نہیں تھے۔ بس یہ سادہ ترین معیار، اس کو ہم بہت زیادہ اعتبار کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ البتہ اگر خدا کی راہ پر بڑھے تو یہ ہوگا۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا مطلب ہے جب یہ ہوا تو اس کا مطلب ہے میں اب اللہ کے راستے پہ نہیں ہوں۔ نہیں، اگر کوئی اللہ کے راستے پر بڑھا تو یہ چیز خود بخود ہو جائے گی، لیکن اس پر انحصار نہیں کر سکتے، کیونکہ ممکن ہے ایسا ہو رہا ہو اور پھر بھی ہم اللہ کے راستے پر نہ ہو۔ صحیح ہے؟ بس اس کا مطلب کیا ہے، اگر کسی کے اندر یہ نہیں ہو رہا ہے، یعنی اس کی عبادتیں نہیں بڑھ رہی، اس کی تلاوت قرآن کریم نہیں بڑھ رہی، اس کی دعائیں نہیں بڑھ رہی، اس کو ان چیزوں سے مزہ ہی نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ تو قطعاً اپنے بارے میں دوبارہ سوچ لے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، مجھے کیوں یہ نہیں مل رہا، جبکہ یہ مل جانا چاہیے تھا۔ صحیح ہے؟ بس کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے بغیر کچھ ہو جائے گا، نہیں، یہ قطعی حصہ ہے، یہ تو یقیناً ہونا چاہیے، لیکن اس پر انحصار نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑھ کر ایک مرحلہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، قرآن کریم کی ایک اصطلاح کو استعمال کرتے ہوئے، درود بھیجے گا محمد والے محمد، قرآن کریم کے اندر ایک اصطلاح ہے انابہ، اور میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں اس کے حوالے سے کچھ جملات عرض کر چکا ہوں گزشتہ مہینوں کے اندر۔ منیب اور انابہ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوتا ہے، جس کا مصدر انابہ بنتا ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حضور گر گڑانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی اوصاف میں سے ایک صفت یہ بتائی ہے، ہمارے حضور گر گڑاتے تھے۔ نعم العبد، بہترین بندہ تھا کیونکہ وہ میرے حضور گر گڑاتا تھا، جو خدا تعالیٰ نے لکھا ہے۔ وَتَبِعُوا سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اس عبارت کے ساتھ قرآن کریم کے اندر، اس کے راستے کی پیروی کرو جو اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے۔ اللہ نے اپنے اچھے بندوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ رکھی ہے، میرے حضور گڑ گڑاتا ہے۔ صحیح؟ اچھا، اس کو ہم مختلف اردو کی عبارتوں کے ذریعے سے اظہار کرتے ہیں، مثلا اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کے سامنے گریہ کرتا ہے، اس کو ہم لوگ کبھی کبھی راز و نیاز بھی کہتے ہیں، خدا کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے۔ یہ اچھے اوصاف میں سے ایک صفت ہے، اور میں طالب علم ہونے کے ناطے عرض کرتا ہوں اپنے لیے کہ اگر میری زندگی سے یہ نکلنا شروع ہو جائے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میں اللہ کے راستے سے دور جا رہا ہوں۔ اگر یہ نکلنا شروع ہو جائے، یعنی کیا؟ مثلا 24 گھنٹے ہو گئے اور مجھے خدا کی راہ میں گڑ گڑانے کا موقع نہیں ملا، قطعاً فرصت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ کوئی اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے کہ چونکہ آج میں مشغول تھا اس وجہ سے یہ نہیں ہوا ہے، پھر اتنا ہی مشغول تھا تو کھانا کیوں کھایا تھا؟ کھانا کھانے کے لیے تو زیادہ وقت دینا پڑتا ہے، وہ کیوں کیا تھا پھر؟ اس کا مطلب ہے یہ مشغولیت کی وجہ سے نہیں ہوگا کہ میں خدا کے گڑ گڑانے سے پیچھے چلا گیا، یہ قطعاً اس وجہ سے ہوگا کہ میری توفیق سلب ہوئی ہے، میری توفیق چھن گئی ہے، کسی بھی وجہ سے میں اس سے محروم رہ گیا ہوں۔ یہ پوائنٹ کیا ہے؟ یہ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کے حضور ہوتا ہے، چاہے سجدے میں ہو چاہے بغیر سجدے کے ہو، چاہے وہ دعا قنوت کے لیے اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں چاہے نہ اٹھائے ہوئے ہوں، کل جو مفہوم ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا رہا ہے، اللہ کے حضور گریا کرتا ہے۔ اور میں آپ کا دوست بھائی ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر آپ کی زندگی میں 1-2 منٹ بھی یہ نہیں ہے 24 گھنٹے میں، تو آپ محروم ہو جائیں گے۔ اس کو ہر قیمت پر اپنی زندگی میں ڈال دیجئے۔ ممکن ہے شروع میں آپ کو شروع میں تو یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ گریہ کرنا کس بات کے اوپر ہے، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا ہم نے کہنا کیا ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ شروع میں ایسے ہی ہوگا، شروع میں شاید مجھے سمجھ میں نہ آئے کہ میں خدا سے کیا کہوں تو گریہ کروں، کیوں گریہ کروں، ممکن ہے سمجھ میں نہ آئے، لیکن تھوڑا سا اس کے اوپر توجہ دینا شروع کر دوں، وہ یہ کہ مجھے بہرحال خدا سے رابطے میں رہنا ہے، میرے کچھ گناہ ہیں ان کو میں نے خدا سے بخشوانا ہے، خدا نے میرے اوپر کچھ عنایات کی ہیں، مجھے اس کا شکریہ بجا لانا ہے، خدا میرے کچھ اسرار سے، میری کمزوریوں سے واقف ہے، مجھے اس خدا کا شکر کرنا ہے کہ اس نے ان کمزوریوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ کسی بھی عنوان کو لے لیجئے، لیکن آپ کی زندگی میں قطعاً یہ ہونا چاہیے، ایک دو منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ کس موقع پر اس کام کو کریں، یہ آپ خود تلاش کر لیجئے، کوئی بھی موقع ایسا نکالیے جو اس میں آپ تھوڑا سا تنہائی میں ہوں اور اللہ کے حضور اپنے لیے اپنی طرف سے اس کام کو انجام دے سکیں۔ کیا میں اس کو علامت بنا سکتا ہوں کہ اگر میں یہ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں خدا کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہوں؟ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن یہ علامت نہیں ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یعنی مثلا فرض کریں میں کہہ رہا ہوں میں خدا کے راستے پر بڑھتا ہوں اور میرے پاس خدا کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، گریا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، لہذا میں نہیں کر رہا، نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے راستے میں بڑھ رہا ہوگا اس کو اس کا وقت مل جائے گا، قطعاً یہ کام کرے گا۔ ہمارے پاس ایک عجیب حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے خطاب فرمایا اور کہا ہے کہ اے موسیٰ، وہ شخص جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے چاہتا ہے اور جب سب سو جاتے ہیں تو یہ بھی سو جاتا ہے، تو میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں۔ اگر یہ مجھے چاہتا ہے تو تنہائیوں میں میرا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ جب سب لوگوں کی طرف سے فارغ ہے تو مجھ سے گفتگو کرنے کی لذت کیوں نہیں لیتا؟ اگر مجھے چاہتا ہے تو ایسا ہونا چاہیے، یہ انسان کی نیچر ہے۔ انسان جس کو دنیا، مادی دنیا میں پسند کرتا ہے اس سے بات کر کے لذت لیتا ہے، اور جو مانوی دنیا میں خدا کو چاہتا ہے وہ خدا سے بات کر کے لذت نہیں لے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے چاہت کا دعویٰ فضول کر رہا ہے، یہ خدا نکتہ فرماتا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اب کم سے کم اس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ایک واضح نشانی ہے کہ دیکھیے، اگر میں اللہ کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہوں گا تو کچھ نہ کچھ خدا متعال سے میرا رابطہ ایسا بڑھے گا۔ اچھا، اب میں بالکل پریکٹیکل اور عملی دنیا میں رہتے ہوئے گراؤنڈ ریالٹی کا، جتنے لوگ یہاں پر ہوں گے وہ سب اس عادت کو حاصل کر چکے ہوں گے؟ نہیں، مجھے توقع بھی نہیں ہے کہ ہم سب لوگوں کو یہ صلاحیت مل گئی ہوگی۔ تو میں کیا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جن کو مل گئی ہے ان کو مبارک ہو، اور جن کو نہیں ملی ہے وہ آج رات سے شروع کر دیں۔ بلکہ زندگی میں صحیح فیصلے کے لیے کبھی تو ٹائم آتا ہے نا، کیوں دیر کی جائے؟ میں جو درخواست کرنا چاہوں گا وہ یہ درخواست کرنا چاہوں گا، بھئی جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، خدا اسے مبارک کرے، الحمدللہ۔ جو نہیں کر رہا، فرض کریں میں نہیں کر رہا ہوں، اب میں کیا کروں؟ سننے کے بعد اپنے اندر تھوڑا بہت شرمندگی کا احساس کروں کہ میں نہیں کرتا، بس یہ کافی ہے؟ نہیں، کافی نہیں، عمل کی دنیا میں آ جائیے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ذرا سی زحمت ہے، بولے کہ آپ تنہائی کا کوئی بھی وقت نکال دیجیے، اور تنہائی کا وقت نکال کر خدا متعال سے جو آپ کے دل میں آتا ہے کہنا شروع کر دیجیے، جو آپ کے دل میں آئے۔ اچھا، کیا اللہ سے بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عربی میں کی جائے؟ کس نے کہا؟ اردو میں کریں۔ میں پھر عرض کروں گا، کوئی ممکن ہے کہے کیا کہوں اللہ سے؟ میں کہتا ہوں پہلے مرحلے میں یہی کہہ دو کہ خدا میں اتنا گناہگار ہوں، مجھے یہ بھی نہیں پتا مجھے تجھ سے کیا کہنا، یہی کہہ دو خدا میں زندگی کے 40-50 سال گزر گئے، میں تجھ سے دور تھا، 50 سال بعد تیرے پاس آیا، بدبخت 40 سال میں نے ضائع کیا، یہ کیا؟ اس کی کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ مکالمہ کریں، اللہ سے مکالمہ ہونا چاہیے، چاہے دو منٹ کا ہی کیوں نہ ہو، اس کی برکت ہے۔ اچھا، میں پھر کہوں گا کیا اس کو نشانی بنا لوں کہ جب میں مکالمہ کرنے لگوں تو میں اللہ کے راستے پر ہوں، جب میں نہ کروں تو دور ہوں، نہ کروں تو دور ہوں لیکن کروں تو اللہ کے راہ پر ہوں؟ نہیں، ضروری نہیں، نہ کروں تو دور ہوں، یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ اگر میں بالکل نہیں کر رہا خدا نے مثال سے، کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی راز و نیاز نہیں، کوئی گریہ نہیں ہے، کوئی ملاقات نہیں ہے، اس کا مطلب میں خدا سے دور ہوں۔ لیکن اگر کر رہا ہوں تو دلیل ہے کہ نزدیک ہوں؟ نہیں، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ پھر اسی وجہ سے، پتا نہیں کتنے اللہ کے راہ میں گڑ گڑانے والے ہیں۔ خدا نے مطالع ایک روایت کے اندر حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے ایک صفت کے بارے میں، اور وہ صفت کیا تھی؟ جو میرے بندوں پہ رحم نہیں کھاتا۔ ایک بندہ ہے جو دوسرے بندے پہ رحم نہیں کھاتا، فرماتا ہے اگر سجدے میں جائے، اتنا سجدے میں جائے کہ گردن کے مہرے ٹوٹ جائے تب بھی نہیں بخشوں گا، میرے بندوں پہ رحم کیوں نہیں کرتا؟ عجیب روایت ہے۔ فرمایا سجدے میں جائے، اتنا سجدے میں جائے کہ گردن کے مہرے ٹوٹ جائے اب بھی رحم، اس کو نہیں بخشوں گا۔ کیوں اگر اس کو بخشش چاہیے میرے بندوں پر رحم کیوں نہیں کرتا؟ حقوق العباد کی اتنی اہمیت ہے. بس یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ ہم اپنی من مانی سے اللہ کی بندگی میں سے کوئی ایک پوائنٹ لے کر آگے بڑھنا شروع کر دیں اور اس کے بعد کہیں میں اسی پوائنٹ سے جیت گیا. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. یہ اللہ کا نظام ہے, اس کو پورا لے کے چلنا پڑے گا. بس اگر میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں اللہ کے راستے پر ہوں یا نہیں ہوں, تو مجھے انابہ چاہیے, مجھے گریہ وزاری چاہیے. لیکن کیا اتنا کافی ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں, کافی نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک اور بہت بڑی علامت ہے, اگر وہ حاصل ہو تو اطمینان کر سکتے ہیں کہ ہاں اب بندگی پر. وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, درود بھیجے گا محمد وآل محمد. بات کو جمع کرنے کی خاطر بھی, اور جو نئے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ موضوع کیا ہے. موضوع یہ ہے کہ ہم اس بات کا کیسے اندازہ لگائیں کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی سمت بڑھ رہے ہیں. کیونکہ پچھلے سال بھی ماہ رمضان آیا تھا اور چلا گیا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دفعہ بھی آیا اور چلا جائے ہمیں پتہ ہی نہ چلے. تو ہم نے کہا کہ کیا عبادت کے بڑھنے کو نشانی رکھ سکتے ہیں؟ ہم نے کہا عبادت کے بڑھنے کو نشانی نہیں رکھ سکتے, گرچہ عبادت کے بغیر اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. عبادت کے بڑھنے کو نشانی نہیں رکھ سکتے, چونکہ وہ خوارج بھی بہت عبادتیں کرتے تھے. پھر ہم نے دوسرا پوائنٹ دیا کہ انابہ, اللہ کے حضور گریہ کرنا, اس کو علامت رکھ سکتے ہیں. ہم نے کہا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, اس کے بغیر کوئی اللہ کے راستے پہ نہیں چل پائے گا, لیکن یہ نشانی نہیں ہے. کیونکہ انابہ کرنے والے بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے مقام کو حاصل نہیں کیا. یہاں تک کہ قرآن کریم کسی گروہ کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ یہ اللہ کے حضور انابہ کرتے ہیں, اور جب اپنی مشکل سے نکل جاتے ہیں تو خدا کا کفر اختیار کرتے ہیں. تو ایک طرف سے انابہ کرتے ہیں, اللہ کے حضور گریہ کرتے ہیں, لیکن جیسی مشکل حل ہوتی ہے کفر اختیار کرتے ہیں. تو یہ بھی ممکن ہے. لیکن میں نے کہا تیسرا ایک پوائنٹ ہے, اس کو ہم علامت بنا سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میری زندگی سے اللہ کی نافرمانی ختم ہو جائے. ہاں, یہ اچھا پوائنٹ ہے. میں نے اپنی زندگی سے اللہ کی مخالفت نکال دی ہے, یہ اچھا پوائنٹ ہے بندگی. اس پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں اب میں اللہ کے راستے پر پڑھ رہا ہوں, میں تلاوت قرآن زیادہ کر رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں. اس کو میں بتا رہا ہوں ضروری ہے لیکن علامت نہیں ہے. میں گریہ زیادہ کرتا ہوں, ضروری ہے, علامت نہیں ہے. ہاں, اگر میں یہ کہہ سکوں میری زندگی سے اللہ کی مخالفت نکل گئی ہے, ہاں یہ علامت ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں میں راستے پر. اچھا, اب یہ وہ کام ہے جو مشکل کام ہے. بھئی آپ ایک آدمی سے کہیں گے تم اپنی ساری زندگی کے گناہ کرتے رہو اور تین وقت پانچ وقت نماز پڑھ لیا کرو, وہ کہے گا ہاں یہ بہت ہی اچھا راستہ ہے, تو میں کر لوں. ابو سفیان ابو لہب نے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ ہم سے جو تم کہو ہم کرنے کو تیار ہیں, صرف بت پرستی مت چھوڑواؤ, باقی جو تم کہو ہم کرنے کو تیار ہیں. کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ تم کہو گے روزہ رکھو نا ہم رکھ لیں گے, تم کہو نماز پڑھو ہم نماز پڑھ لیں گے, لیکن تم یہ کہہ رہے ہو یہ بت میرے پاس سے نکل جائے, یہ میں نہیں کر سکتا. ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں خدا ہے تیرا رمضان کا مہینہ آ جائے ہم روزے رکھیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, وہ بھی رکھ لیں گے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ سارے دن سوتے رہیں گے, اسی میں گزار لیں گے, زندگی گزر ہی جائے گی. تو کہتا ہے نماز پڑھو, وہ نماز بھی پڑھ لیں گے, بلا کے دس منٹ پندرہ منٹ کہیں نہ کہیں سے جوڑ توڑ کے نکال ہی لیں گے, پڑھ ہی لیں گے. اب تو کہہ رہا ہے کہ زندگی سے مخالفت بھی نکال دو. اب یہاں مارکہ کرنا پڑتا. یہاں مارکہ کیا ہے؟ یہاں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ نفس کی خواہشات. اب اصلی جنگ شروع ہوتی ہے. وجہ کہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو نکالنے کی جب کوشش کرتا ہے انسان, اب اس کے سامنے دو راستے آتے ہیں, اپنی ہوا و ہوس پہ چلنا ہے یا خدا کی بندگی پہ چلنا ہے. آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میری ہوا و ہوس میں اور بندگی میں ٹکراؤ نہیں ہے, دونوں کو لے کے چلوں گا. ابھی آپ نے مارکا دیکھ لیا پاکستان کے اندر, کہ جو گناہ میں غرق ترین لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی بندگی میں تم سے زیادہ آگے. کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ کہے کسی گناہ آلود سے کہ تو خدا سے دور ہے, یہ نہیں کہہ سکتے ہم. لیکن گناہوں کو ساتھ لے کر چلتے بھی رہیں اور یہ بھی دعویٰ کرتے رہیں کہ ہم بندگی میں آگے ہیں, یہ گناہ سے بھی خدا نہ کرے ہم بھی اسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو رہے ہوں. ایک طرف سے سارے گناہ بھی چلتے رہے اور دوسری طرف سے ہمارا یہ دعویٰ بھی چلتا رہے کہ ہم بندگی میں آگے ہیں. اگر خدا نہ کرے ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ اگلی چند نسلوں کے اندر یہ دین نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا. کیوں؟ ان گناہوں کے ساتھ اس دین کے اثرات نہیں آئیں گے. جب دین کے اثرات نہیں آئیں گے تو کوئی وقت آئے گا جب ہماری اولادیں ہم سے کہیں گی جس دین کا اثر نہیں ہے اس کو لے کے چلنے کا فائدہ کیا ہے پھر. اور میں آپ کی خدمت میں شاید کل عرض کیا تھا ابتدان کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ماہ رمضان عیسائیوں کا کرسمس بن جائے. ان کے کرسمس میں کیا بچا ہے معنویت میں سے؟ تو سوائے چند گرجا گھروں کے جہاں پر کچھ دیر کے لیے گھنٹیاں بجتی ہیں اور حضرت عیسیٰ کا نام لیا جاتا ہے, اس کے سوا کرسمس میں کچھ نہیں بچا. اب جو کچھ ہے وہ بدترین فحشا, بدترین کنزیومرزم ہے, اور سب حضرت عیسیٰ کی ولادت کے دن ہیں. ماہ رمضان میں سے کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ؟ سادہ سی بات ہے, میں ایک دفعہ دبئی میں تھا, وہاں پر ایک روڈ کے اوپر کسی فیسٹیول کے بارے میں بہت بڑا ایڈورٹیزمنٹ لگا ہوا تھا اور اس کے نیچے لکھا تھا دا ٹرو اسپرٹ آف رمضان. آپ کے یہاں بل بورڈز کے اوپر نہیں معلوم لگا یا نہیں لگا ہے, ورنہ کراچی میں لگ گیا ہے, ٹیسٹ آف رمضان, ایک کیچ اپ کے ایڈورٹیزمنٹ میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا رمضان میٹیریلزم کے اندر سلپ کر رہا ہے, ماہ رمضان کنزیومرزم کے اندر سلپ کر رہا ہے, اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اچھا آپ کہیں گے وہ ایک اور کلاس ہے جو کر رہی ہے, ہم یہ نہیں کر رہے. اپنی افطار پارٹیوں کو دیکھ لیجیے, ان میں سادگی, وقار اور تقدس ہے یا لذت اور مادہ پرستی ہے؟ اگر ماہ رمضان اپنی اصلی صورت پر ہو تو اس میں سادگی ہوگی, اس میں وقار ہوگا اور اس میں تقدس ہوگا, اور اگر یہ ہٹ جائے تو اس کی جگہ کیا آئے گا؟ اس کی جگہ لذت پرستی آئے گی اور مادہ پرستی آئے گی. یہ پوری دنیا کا پیٹرن ہے دین کی تباہی کا. پوری دنیا میں جب دین کھوکھلا ہوتا ہے تو پہلے مرحلے میں دین کا ظاہر باقی رہتا ہے, تقدس نیچے سے نکل جاتا ہے. تقدس نکل جاتا ہے, اس کی جگہ لذت آتی ہے, اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ لذت پرستی بڑھنے لگتی ہے تو یا تو وہ ظاہر بھی ختم ہو جاتا ہے یا صرف ظاہر کا ڈھول باقی رہ جاتا ہے, جو میں نے کرسمس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کی. ان سب کا مقابلہ کیسے ممکن ہے؟ ان سب کا مقابلہ اس طرح سے ممکن ہے کہ لذت پرستی اور نفس پرستی کے راستے میں آپ کو رکنا ہوگا. اور یہ وہ قرآن کریم کی بنیادی ترین تعلیمات میں سے ہے کہ جب بھی آپ خدا نے متعال کی کتاب کے اندر دیکھیں گے, کل شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, میں دو تین جگہ ایک 24 گھنٹے کے اندر بول چکا ہوں تو میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں نے کس جگہ پہ کیا کہا ہوگا, لیکن واضح طور پر خدا نے متعال حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کی قوم کے لیے فرماتا ہے, اس کے ساتھ ایک مشکل تھی, اتباع شہوات, اضاء الصلاۃ وتبع الشہوات. یہ حضرت نوح کے بعد آنے والی قوم کی مصیبت بن گئی, نماز کو ضائع کیا اور شہوات کی پیروی کی. میرے لیے خود ایک کوشچن تھا, شاید میں نے کل عرض کیا ہو, میرے لیے ایک بہت بڑا کوشچن تھا کہ حضرت نوح جن کے ساتھ صرف وہ لوگ کشتی میں رہ گئے تھے جو خدا کے سچے ترین مخلص ترین بندے تھے, ان میں انحراف کیسے آیا, ان میں بت پرستی کیسے آ گئی؟ اب آپ تصور فرمائیں, حضرت نوح کے زمانے میں لوگ بت پرست تھے, فرض کر لیتے ہیں 40 بندے ایسے تھے کہ جو حضرت نوح کے سچے ماننے والے تھے, جنہوں نے برسوں امتحان دیا تھا تب کہیں جا کر کشتی میں بیٹھے تھے, طوفان آیا سارے بت پرست غرق ہو گئے, صرف واحد اللہ کے ماننے والے انسان اور جانور کشتی کے اندر باقی رہ گئے, باقی روئے زمین خالی ہو گئی. اس کے بعد یہ لوگ زمین پر اترے اور کچھ نسل کے بعد پھر بت پرستی آ گئی. اب کہاں سے آئے؟ اب شیطان نے حملہ کہاں سے کیا؟ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. ان کے بعد دوسری نسلیں آئیں, انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوات کی پیروی کی, پھر ان کے اندر بھی وہی کچھ آ گیا. تو یہ کی پوائنٹ ہو گیا کہ اگر کوئی قوم شہوات کی پیروی میں چلی جائے, ہوا حبس کی پیروی میں چلی جائے, تو نوح کا جیسا مواحد معاشرہ بھی بت پرست بن جاتا ہے. یہ آہستہ آہستہ یہاں پر ہو رہا ہے, اور یہ ایکسپیرینس ویسٹ میں ہو چکا ہے کئی سو سال پہلے, یعنی اگر ہم لوگ بالکل پریسائز ہوں تو 16 سینچری کی بات سے جو وہاں پر رینیسانس آیا تھا, اور وہ رینیسانس اب اس جگہ کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ علنن اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم جنس پرستی ہے اور یہ صحیح ہے, جبکہ اس جگہ تک پہنچتے پہنچتے ان کو 400 سال سے زیادہ لگا ہے. حتیٰ گزشتہ 20ویں صدی کی ابتدا میں اس برائی کو معاشرے کے اندر برا کہہ رہے تھے, آخری 60-70 سال 80 سال کے اندر یہ برائی ختم ہو گئی ہے. तो ये वो ट्रैक है जिसके ऊपर चल के ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, और नाउज़ुबिल्लाह ताला अब हम उस ट्रैक के ऊपर चलना शुरू कर रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है हम लोगों के पास जो अच्छा मौका है वो ये कि हम एक तरफ से दीन का जवाल देख रहे हैं वेस्ट के अंदर, और एक तरफ से दीन की बरकत देख रहे हैं बाज़ इस्लामी माशरों के अंदर, मिन जुमला ईरान के अंदर, कि जहां दीन दोबारा जिंदा हुआ और उसने दीन की बरकत दिखाना शुरू की है। अब हम दो राय के ऊपर खड़े हैं, या तो हम उस रास्ते पर जाएं जिस पे वेस्ट चल चुका है और अपनी शिकस्त का मुकम्मल एतराफ कर रहा है कि हाँ हम ठीक है डेडलॉक में फंस गए, सोशली डेडलॉक में है, इकोनॉमिक्स के मैदान में डेडलॉक के अंदर है, पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर सिर्फ जंग के ऊपर खड़े, या तो उसी डेडलॉक के अंदर हम भी चलें या अपने आप को बचा लें। अब मैं कहूंगा मैं इतनी ग्लोबल पिक्चर ना खींचूं आपके सामने, हम अपने इंडिविजुअल लाइफ की तरफ वापस आते हैं, आप हैं और मैं हूं। अब हम क्या कर सकते हैं, चंद पॉइंट्स आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। सादा से काम से शुरू कर लीजिए, आप माह मुबारक रमजान की मिसाल के तौर पर आज दूसरे दिन पर थे, दूसरा दिन खत्म हुआ, चंद दिन बाकी हैं आपके सामने, अपनी जिंदगी में से एक अल्लाह की मुखालफत कम अज कम इंतखाब कर लीजिए कि भाई ये अल्लाह की मुखालफत मुझसे हो रही है, इसको मुझे खत्म करना है, 28 दिन इसके ऊपर मेहनत कर, एक मुखालफत ले लीजिए। अगर आपके जहन में आए ना कि कोई मुखालफत है ही नहीं मेरी जिंदगी में, फिर मैं कहता हूँ फिर सबसे बड़ी खराबी यही है, कोई नजर ही नहीं आ रहा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, मैं पाको पाकीज़ा हो चुका हूँ, बस मरने का इंतजार कर रहा हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगा सीधा, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए और सब ऐसी मकाम पर पहुंच जाए कि जब सारी बुराइयां खत्म हो चुकी हों और सिर्फ आगे बढ़ने की देर बाकी रह गई हो। लेकिन मामूलन ऐसा होता नहीं, मामूलन खराबियां रह जाती हैं। तो अभी चूंकि हम लोग इब्तदाए माह मुबारक रमजान के अंदर हैं, अगर मैं आपसे कहूँगा आप नमाज पढ़ लें और नमाजों की कुछ नाम बता दूँ आपको, बहुत अच्छा है, वो जरूर कर लेना चाहिए, कुछ दुआओं के नाम बता दूँ वो भी बहुत अच्छा है, वो कर लेना चाहिए, लेकिन उन सबसे अहम जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा, अल्लाह की मुखालफत को खत्म करें, ये सबसे बड़ी इबादत बन जाए। तो जिंदगी का जायजा ले लीजिए, जहाँ कहीं भी हम अल्लाह की मुखालफत कर रहे हैं उसको तोड़ना शुरू कर दें, और इस मामले में जो सबसे बड़ी सपोर्ट हमें मिल रही है वो ये कि खुदा तआला ने रोज़ा हम पे वाजिब रखा हुआ है। रोज़ा वाजिब होने का मतलब क्या है, वो ये कि 16 घंटे हम कंट्रोल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, ये कि आप 16 घंटे कंट्रोल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसका मतलब है आपका कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है, इस वक्त आप कंट्रोल में स्ट्रांग है। सिर्फ मैं कल भी अर्ज कर रहा था, जरा सी जद्दोजहद ये कीजिएगा कि 16 के बाद जो 8 घंटे रह गए हैं उसमें कंट्रोल को लूज नहीं कीजिएगा, उसमें उस कंट्रोल को बाकी रख लीजिएगा, तो आपकी जिंदगी अच्छाई की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। और अगर ऐसा होना शुरू हो जाए कि आप अल्लाह की मुखालिफत को कम करना शुरू करते हैं और माह मुबारक रमजान के गुजरते गुजरते खुदा की मुखालिफत और कम होती शुरू हो जाए, यहाँ तक कि जब आप शव्वाल में दाखिल हों तो जो मुखालिफतें तर्क की थी उन पर आप बाकी रहें कि अब ये मुखालफतें नहीं होंगी, वो गुनाह नहीं होंगे, ये कामयाब रमजान होता है, ये कामयाब तरीन रमजान होता है। तो ऐज़ान मोहतरम अभी से इंतखाब फरमाइए चंद मुखालफतों का कि भाई ये मैंने कम करनी, मुखालफत का मतलब जाहिर गुनाह है, कि अगर मेरी और आपकी जिंदगी में चंद गुनाह हो उसका इंतखाब करें कि मुझे इसका मुकाबला करना है और उसके ऊपर सारी मेहनत करें, उसमें ताईद अल्लाह की हासिल करने के लिए आप इबादत का भी सहारा लें, क्योंकि माह मुबारक रमज़ान है और खुदा नमताल की रहमतें और बरकतें इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो खुदा नमताल की इबादतों का सहारा लेते हुए अपने गुनाहों का खात्मा करने की कोशिश करें। लेकिन खुदा ना करे नाउज़ुबिल्लाह अगर आपने गुनाहों को अपनी जगह पर रख के सिर्फ इबादतों को बढ़ाया, ये पायदार नहीं होंगे। आपने यकीनन अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि हम तकरीबन हर साल माह मुबारक रमज़ान में कुछ इबादतें ऐसी करते हैं जो शव्वाल शुरू होते ही ख़त्म हो जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? खुदा तो वही खुदा है जो माह मुबारक रमज़ान में था, वही खुदा शव्वाल में भी है। तो जिस खुदा की बंदगी में हमने कुछ इबादतें की माह रमज़ान के अंदर, वो शव्वाल में ख़त्म क्यों होती हैं? जो मुझे बात समझ में आती है वो ये कि हम इबादतें करते हैं, गुनाह ख़त्म नहीं करते। ہمیں اس کا مقابلہ کر لینا چاہیے. اگر اس کو مقابلہ کر لیں گے پھر چاہے آہستہ آہستہ قدم بڑھائیں گے لیکن مضبوط قدم بڑھائیں گے. اس مسئلے کو میں یہیں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں اور ایک پوائنٹ اور عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ہم نے ڈیولپمنٹ کے لیے تین پوائنٹس عرض کیے. نمبر ایک, عبادتوں کو بڑھانا. ہم نے کہا اچھا ہے لیکن اس سے بڑی علامت موجود ہے ہمارے پاس. نمبر دو یہ تھا کہ میں اللہ کے حضور گریہ و زاری کو بڑھاؤں. ہم نے کہا یہ بھی اچھی چیز ہے لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور علامت ہے. تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ میں اپنی جو اللہ کے حضور مخالفتیں اور گناہ ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کروں. ہم نے کہا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. بس ہمارا جو قانون بنتا ہے وہ قانون اس طرح سمرائز ہوتا ہے, میں اللہ کی راہ میں عبادتوں کو زیادہ بڑھاؤں یا گناہوں کو کم کروں. تو ہمارا جو قانون بنتا ہے وہ یہ کہ عبادتیں بڑھانے کا اثر کم ہے, گناہ کم کرنے کا اثر زیادہ ہے. آپ مایو برک کا اصلی زور اس مسئلے کے اوپر لگا. آپ دعاؤں کو بڑھائیں, قرآن کریم کی عبادت کو بھی بڑھائیں, تلاوت کو بھی بڑھائیں, لیکن اصلی جو کام کریں وہ یہ کہ ترک گناہ کے اوپر محنت کریں, اس کے اوپر محنت کریں. اس کے لیے ہمت کہاں سے حاصل کریں؟ اس کے لیے ہمت حاصل کریں دعاؤں کے ذریعے سے. عجیب ایک روایت ہے ہمارے پاس, آپ جانتے ہیں ماہ مبارک رمضان ہے اور ماہ مبارک رمضان کے اندر سب لوگ مختلف دعائیں کر رہے ہوں گے. جب شب قدر آئے گی تو پھر دعاؤں کا ایک لسٹ ہوگی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا لوگ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک بہت بڑی لسٹ اس کے ذہن میں ہوتی ہے, وہ ساری دعائیں ایک ایک کر کے مانگ رہا ہوتا ہے, خدا یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, اس طرح کر کے اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوتا ہے. صحیح, کسی نے امام معصوم سے پوچھا, مولا شب قدر ہے کون سی دعا سب سے زیادہ مانگو؟ امامت کے نام پر درود بھیجے گا محمد والا. اس نے کہا مولا شب قدر ہے, ظاہر بہت ساری دعائیں, میں نے بتایا پوری لسٹ ہے, گھر بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, بہت بڑی لسٹ ہے, میں اللہ سے کیا مانگوں؟ امام نے فرمایا اللہ سے مانگو کہ تمہاری گردن کو آتش جہنم سے نجات دے. سب سے پہلے یہ مانگ, فکا کا رقبتی من النار. سب سے پہلے خدا سے مانگو تمہاری گردن کو آتش جہنم سے نجات دے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی میں نے گناہ کیے ہوئے, ان گناہوں کے بوجھ سے میں آزاد ہوتا ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ان گناہوں کا بوجھ ہے میری کوئی مانوی ترقی نصیب نہیں ہوگی. گناہوں سے معافی مل جائے ایک دفعہ گناہوں سے معافی مل جائے, اور یہ اہم ترین کاموں میں سے ایک کام ہے. تو آپ اس ماہ مبارک رمضان کے اندر اس مسئلے کے اوپر سب سے زیادہ اصرار کر لیجئے, اور وہ یہ ہے کہ جو گزشتہ گناہ ہیں ان سے معافی مل جائے, اور زندگی میں جو ہماری خدا کی مخالفتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں. اس کو بس اس نوٹ کے اوپر ختم کروں گا. ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارا معاشرہ دسیوں مشکلات میں مبتلا ہے, ہمارے خاندان دسیوں مشکلات میں مبتلا ہے, کیا ہمارے پاس اس سے زیادہ اہم ڈسکشن نہیں ہے؟ مثال کے طور پر پاکستان میں فقر اور غربت کی جو عالم ہے وہ آپ کے سامنے ہے, پاکستان میں انسیکیورٹی کا جو عالم ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پتہ نہیں ہمارے کتنے سماجی مسائل ہیں, مثلا ہمارے معاشروں کے اندر طلاقیں بڑھ رہی ہیں, ہمارے معاشرے کے اندر عائزہ اقربا کی دلوں کی محبتیں کم ہو رہی ہیں. عائزہ اقربا تو دور کی بات ہے, اولاد اور والدین کے درمیان محبتیں کم ہو رہی ہیں. تو ممکن ہے کوئی یہ کہے اتنے ڈھیر سارے اہم موضوعات موجود ہیں, ان کو چھوڑ کر ہم اس کے اوپر کیوں اتنا اصرار کر رہے ہیں؟ صرف ایک وجہ سے, ان سب کی جڑیں بھی یہیں پہ لگی ہوئی ہیں. اگر خدا کی مخالفت چھوڑ دیں یہ سب چیزیں آسان ہو جانی ہیں. خدا کی مخالفت چھوڑ دیں, کیوں؟ یہ پوری کائنات خدا نے اپنے ارادے پہ بنائی ہے, ہم اس کے ارادے کے خلاف چل کر اس کائنات میں کامیابی نہیں لے پائیں گے, یہ اس کے ارادے پہ بنی ہے. بس یہ سب چیزیں بگڑنا شروع ہو جائیں گی اگر اس کی معصیت ہوتی رہی, اور یہ سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی اگر اس کی اطاعت ہونا شروع ہو. بس اگر آپ کو خاندان کے مسائل حل کرنے ہیں, دلوں کی محبتوں کو بڑھانا ہے, حتیٰ معاشرے کو صحیح کرنا ہے, بلکہ حتیٰ اس سے بڑھ کر کسی عارف سے, کسی نے مزاحن پوچھا, ایک عارف تھے اللہ والے, عبادت گزار, پرہیزگار, متقی, کسی ٹیلی ویژن انٹرویو میں وہ آئے, ان سے کسی نے پوچھا کہ عبدل کو کہاں سے کہاں بات ہو گئی, وہ کوئی عارف ہے, بزرگوار ہے, اس سے پوچھا کہ دنیا میں بہت بڑا اقتصادی کرائسس آیا ہوا ہے, اکنامک کرائسس آیا ہوا ہے, इस डिप्रेशन और क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए आपके पास क्या नुस्खा है? कोई रब्त है दोनों का? एक बंदा खुदा आरिफ जाहिद है, आबिद है, उससे आप कह रहे हैं वॉल स्ट्रीट ने अंदर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स जो है वो नीचे जा रहा है, इसको कैसे बैलेंस करेंगे? उन्होंने कहा हाँ मेरे पास हल है। तो उसने कहा क्या हल है? कहने लगे एक दूसरे के खिलाफ बुराई करना बंद कर दो, तुम्हारी इक्तिसादी हालत अच्छी हो जाएगी। एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करना बंद करो। इधर तुम लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ नफरतें की हुई हैं, इसकी वजह से तुम्हारे रिस्क की बरकत खत्म हो गई है। इसे सही करो, खुदा तुम्हारी रिस्क की बरकतों को वापस दे देगा। हमारी मुश्किलों का हल कहीं और है और हम कहीं और ढूंढ रहे हैं। असल हल कहां पर है? असल हल अल्लाह की इताअत में। अगर वो नसीब होगी बाकी सब हल होगा। और अगर उसको अवॉइड करना चाहते हैं किसी भी वजह से तो फिर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, सोशियोलॉजिस्ट के पास जाएं। ये मुश्किल हल नहीं होगी, हमें इसको यहाँ पे हल करना पड़ेगा। माह हमारे रमजान अच्छा वक्त है, खुदा से दुआ करते हैं पाक परवरदिगार इस महीने का वास्ता, अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की नूरानियत और किताब खुदा की नूरानियत का वास्ता इस कलीम को हमसे कबूल फरमा। ऐ पाक परवरदिगार माह मुबारक रमजान माह कुरान करीम है, कुरान करीम की नूरानियत उसके इल्म को हासिल करने की सआदत नसीब फरमा। ऐ पाक परवरदिगार तूने रहमत और मगफरत का वादा किया इसकी शबों के अंदर। ऐ पाक परवरदिगार माह मुबारक की शब है, अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के जिक्र की जगह है, उनकी नूरानियत के सदक़े में हमारे मरहूमिन के तमाम गुनाहाने सगीरा और कबीरा की मगफरत फरमा। बिलअखस चंद मरहूमिन मुर्दे नजर हैं, एक मरहूमा मुर्दे नजर हैं, पाक परवरदिगार उनके तमाम गुनाहाने सगीरा और कबीरा की मगफरत फरमा। ऐ पाक परवरदिगार तमाम दुआएं तेरी हुज्जत के लिए, पाक परवरदिगार हुज्जत खुदा का वास्ता उनके नाम के सदक़े में, उनके तकद्दस के सदक़े में, पाक परवरदिगार हमें और हमारी औलादों को दीन के राह पर चलने की सआदत नसीब फरमा। ऐ पाक परवरदिगार उनके नाम के सदक़े में हमारे बीमारों को शिफाए आजिल कामिल नसीब फरमा। कुछ बेगुनाह जिलों के अंदर हैं, हम लोग ज़ाहिर आज़ादी के हालत में नहीं जानते हो किस मुसीबत से गुजर रहे हैं। ऐ पाक परवरदिगार तुझे हुज्जत खुदा का वास्ता, उसराए करबला का वास्ता जो बेगुनाह जेलों के अंदर हैं उन्हें आज़ादी और रिहाई नसीब फरमा। ऐ पाक परवरदिगार दुनिया मोहताज है तेरी हुज्जत के ज़हूर की। ऐ पाक परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद की मज़लूमियत का सैयद व सरदार मौला और आका इमाम आखिरुज़्ज़मान के ज़हूर में ताजीर फरमा। हमें हमारी औलादों को उनके जानिसारों में करार फरमा। इमाम के लश्कर की तादाद में इजाफा फरमा। इमाम के दुश्मनों को नीस्त नाबूद फरमा। तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी जिंदगियों का इख्तिताम दीन की राह में शहादत करार फरमा। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाह मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अपने और हमारे तमाम मरहूमीन की मगफरत के लिए, सारे सवाब के लिए, बिलख़ास मरहूमा मुर्दे नज़र के सारे सवाब के लिए एक सूरह फातिहा और तीन मरतबा सूरह इख़लास करते हैं।